الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی ہمارے ذمے کل کا قرض بھی ہے سورۃ الشمس کی آخری پانچ آیات کا ابھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے. سورۃ الشمس کی پہلی دس آیات کا ہم نے کل مطالعہ کر لیا تھا, اگرچہ اس کے آخری حصے کے ضمن میں بعض باتیں مجھے آج مزید عرض کرنی ہیں, تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم پہلی دس آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, اور قسم کا چونکہ اصل فائدہ ہے شہادت, گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی, یا گواہ ہے چاند جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے یا جبکہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے. والنہار اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی, یا شاہد ہے دن جبکہ وہ اس کو روشن کر دے, یعنی یا سورج کو نمایاں کر دے یا زمین کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے رات کی, یا شاہد ہے رات جبکہ وہ اسے ڈھانپ دے, سورج کو ڈھانپ دے یا زمین کو ڈھانپ دے. والسماء وما بناها, اور قسم ہے آسمان کی, یا گواہ ہے آسمان, وما بناها, اور جیسا کہ اسے بنایا, یا جیسے ایک ترجمہ کیا گیا ہے, اور اس کی جس نے اسے بنایا اور تعمیر کیا. والارض وما طحاها, اور قسم ہے زمین کی, یا شاہد ہے زمین, اور جیسے کہ اسے بچھایا, یا اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا. ونفس وما سواها, اور قسم ہے نفس انسانی, شاہد ہے نفس انسانی, اور جیسا کہ اسے بنایا اور سوارا, یا الہام کر دیے اس میں, ودیت کر دیے اس میں, اس کے داعیات شر اور اس کے داعیات خیر. داعیات شر یعنی جو اس کے جبلی حیوانی تقاضے ہیں, کہ جو اس کو قابو سے باہر ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں, پھٹ پڑنے پر آمادہ کرتے ہیں, اور ودیت کر دیے اس میں وہ داعیات خیر جو اسے روکتے ہیں, بچاتے ہیں, اسے قابو میں رکھتے ہیں. قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, سنوار لیا, اسے ترقی دی, اسے پروان چڑھایا. وقد خاب من دساها, اور یقیناً ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا یا ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا. یہاں تک دس آیتیں مکمل ہو گئیں. اس کے ضمن میں جو چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں, ان میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے, بلکہ وہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے. جب ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا, یہ سورہ مبارک کا آنے والی دس بلکہ بارہ سورتوں کی صدر نشین ہے. اس میں جو مضامین ایک ایک آیت میں آئے ہیں, اب جو یہ دس بارہ سورتیں آ رہی ہیں, یا سورۃ الاعلیٰ کو نکال دیجئے تو گیارہ سورتیں ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاعلیٰ کی کوئی ایک بات جو ہے وہ شرح و بسط کے ساتھ آ رہی ہے. چنانچہ اس اعتبار سے سورۃ الشمس کا تعلق سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ ہے. وہاں فرمایا تھا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کر لی, جو پاک ہو گیا. اب گویا کہ اسی کی شرح آ رہی ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ اور پھر اسی کی مزید شرح جو ہے اگلی سورت میں بھی آئے گی, لیکن اگلی سورت میں سورۃ الاعلیٰ کی ایک اور آیت ہے جس کے مضمون کو مزید کھولا گیا ہے, اور وہ ونیسرک للیسرا, تیسیر. چنانچہ اگلی سورت میں آپ دیکھیں گے دو مرتبہ وہ لفظ آیا, فسنیسرہ للیسرا, فسنیسرہ للعسرا, اور اس سے آگے چل کر جب سورۃ الانشراح پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یہ مضمون در حقیقت شروع ہوا سورۃ الاعلیٰ سے. پھر اس کی مزید شرح سورۃ اللیل میں, اور پھر اس کا ایک نقطہ عروج ہے جو سورۃ الانشراح میں آئے گا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نفس انسانی کے بارے میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں, سورۃ الفجر کی آخری جو آیات ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کے حوالے سے, اس میں ایک بات کی کمی رہ گئی ہے, وہ چاہتا ہوں کہ یہاں نوٹ کرا دوں. یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں دو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک نفس سے مراد ہے پوری شخصیت, نفس انسانی یعنی انسان کی پوری شخصیت, اس کے تمام عواطف و میلانات کے ساتھ. اس میں اگر داعیات شر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں, داعیات خیر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس امارہ ہے, اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس لوامہ ہے. لیکن کل کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے. چنانچہ جو میں نے آیات کوٹ کی تھی, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, اور اسی طریقے سے خود اللہ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا, یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے. تو اس معنی میں لفظ نفس جو ہے وہ قرآن مجید میں خاص طور پر نفس انسانی کے ضمن میں دو مختلف معنی میں, یا نفس انسانی کا کوئی ایک پہلو, یا پوری شخصیت بحیثیت مجموعی ریزلٹنٹ. نفس امارہ کا غلبہ ہے تو شخصیت انسانی کا کوئی اور رنگ ہو جائے گا, نفس لوامہ کا غلبہ ہو گیا ہے, روح انسانی جو ہے غالب آ گئی ہے اور حیوانی جبلتوں کو اس نے دبا دیا ہے, قابو میں لے آئی ہے, تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اس کے لیے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا. اس میں جو مزید شرح آئی ہے اس میں کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا, یہ فائل کون ہے؟ اس پر میں نے کل کچھ عرض کیا تھا, اس کے ضمن میں مزید اضافہ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر, میں نے آج دیکھا کہ بڑے شرح و بس سے گفتگو کی ہے. وہ جو دو رائے میں نے کل بیان کی تھی کہ ایک جو جبریہ ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں, انہوں نے من زکاہا اس کا فائل اللہ کو قرار دیا ہے, اور اسی طریقے سے من دساہا کا فائل بھی اللہ ہے. کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا, اور ناکام ہو گیا وہ جس کو اللہ نے دبا دیا یا ہلاک کر دیا. گویا کہ اس میں انسان کی اپنی سعی اور اپنی جد و جہد اور اپنا ارادہ اور اپنا فری چوائس جو ہے اس کی گویا کہ اگر نفی مطلق نہیں ہے تو اسے بہت ہی دبا دیا گیا ہے. اس ضمن میں میں کچھ وضاحت مزید نوٹ کرا رہا ہوں کہ تابعین میں سے جو چار حضرات بہت اہم ہیں علم تفسیر کے اعتبار سے, جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے, حضرت قتادہ, حضرت عکرمہ, حضرت مجاہد, سعید ابن جبیر رحمہم اللہ, اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہور مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان, قد افلح من زکاہا, یہ خود انسان ہے, کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ انسان جس نے خود اپنے نفس کو ہلاک کر دیا, مٹی میں دبا لیا. لیکن جیسا کہ میں نے اب بھی عرض کیا کہ غلات جبریہ جو ہیں, غالی جو جبریہ ہیں, انہوں نے یہاں فائل اللہ کو قرار دیا. بلکہ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جو بڑی اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے اور اقامت دین کی فرضیت, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہاں بھی یظهره کا فائل بہت سے لوگ اللہ کو قرار دیتے ہیں, اللہ غالب کرے گا دین کو, یعنی گویا کہ حضور کی اس میں جد و جہد یا سعی یا محنت اس کو دخل نہیں, اصل میں تو اللہ نے غالب کیا دین کو. یہ بھی اصل میں فراری ذہنیت ہے کہ ہم چونکہ بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے, ہم اپنی محنت سے جان چرانا چاہتے ہیں, لہذا وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو غالب کرنے والا ہے دین کا, ہم کیا اور ہماری بساط کیا. یہ در حقیقت وہ اسکیپزم ہے, اور اس طریقے سے انسان صرف اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے بچانا چاہتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جبریت محضہ جو ہے اس میں گویا کہ انسانی سعی اور انسانی جد و جہد کی نفی ہو رہی ہے. حالانکہ اگلی صورت میں ان سعیکم لشتا, سعی کا لفظ خاص طور پر, اے انسانوں تمہاری سعی اور جہد مختلف ہے, اس کے نتائج مختلف نکلیں گے. اس اعتبار سے میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے کچھ حضرات جو ہیں اس انتہا تک پہنچ گئے. لیکن ان لوگوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی رائے کی تقویت کے لیے, اور یہ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے، عن جویبر ابن سعید عن الضحاک عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً. اور اس حدیث کی رسے حضور نے فرمایا، یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر، افلحت نفس زکاہ اللہ عز و جل، کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کر دیا اللہ نے. گویا کہ اس میں جو ہے فاعل کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے. لیکن اس پر دو اعتبارات سے جرح کی گئی ہے، اور جو بہت ہی یعنی واقعی جرح ہے. ایک تو اس میں جو جویبر ابن سعید ایک راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے، جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، اس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، وہ قابل اعتماد نہیں. دوسرے حضرت ضحاک، حضرت ابن عباس سے حضرت ضحاک کی ملاقات ثابت نہیں. ان دو وجوہات سے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے. تو جو بھی حضرت قتادہ، اکرمہ، مجاہد، سعید ابن جبیر اور جمہور جو علماء ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا عہد حاضر میں حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور مولانا تھانوی نے بھی رحمہ اللہ یہی ترجمہ کیا ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، پروان چڑھایا. ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. البتہ اس میں علم النفس کے اعتبار سے ابھی ایک مسئلہ ہے. جب میں نے یہ بات عرض کی کہ داعی خیر انسان کے اندر ہے، اس کا نفس لوامہ یا روح ملکوتی، دی ڈیوائن اسپارک، وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، ونفخت فیہ من روحی، یہ خیر کی طرف بلانے والی شے ہے انسان کے اپنے اندر. اور داعی شر جو ہے انسان کے اندر، وہ اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ ایڈ یا لیبیڈو ہے، وہ نفس امارہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چوز کرنے والا کون ہے؟ وہ جس کو ہم کہیں کہ ارادہ، یہ چوائس کرتا کون ہے؟ اس کے لیے ایک ہی اس کا جواب ممکن ہے، وہ ہے قلب، جو ان دونوں کے مابین ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قلب منبع ارادہ ہے. انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ در حقیقت قلب کا میلان ہے. قلب نے اگر اپنا رخ روح کی طرف کر لیا تو گویا کہ اب وہ روح کے انوار کو ریفلیکٹ کرے گا اور پورے وجود حیوانی کو اس سے منور کر دے گا. اور قلب نے اگر اپنا رخ جو ہے وہ اڈ یا لیبیڈو یا سفلی جو تقاضے ہیں انسان کے، حیوانی جو جبلتیں، ان کی طرف کر دیا، تب گویا کہ پورے وجود کے اوپر وہی انسان کا نفس ہمارا غالب آ جائے. البتہ اس قلب کی حقیقت کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ تاحال بھی میں اس کے بارے میں کچھ مزید عرض نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں کہ لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح. اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اعتبار سے فرائیڈ کی تحسین کی تھی کہ اس نے بھی انسانی شخصیت میں انہیں تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سب سے نچلا لیول اڈ یا لیبیڈو ہے، اس کے بعد ایگو ہے، اس کے اوپر سب سے بالا تر وہ سپر ایگو ہے. اس نے جو توجیہ کی ہے ان کی وہ علیحدہ ہے، وہ جدا ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو بات صحیح ہے، سب کے سامنے کی بات ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے، ان نفس علی مارۃ بالسوء. لیکن جہاں تک ایگو اور سپر ایگو خاص طور پر اس کی جو توجیہ اس نے کی ہے اس سے اختلاف ہے. لیکن یہ کہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت صحیح ہے کہ نفس انسانی میں یہ تین لیولز ہیں، اور ہر بالا تر سطح جو ہے وہ لوور سطح پر ریسٹرینز، جیسے کہ منہ زور گھوڑے کی باگ کھینچی جا رہی ہو. ایگو جو ہے وہ اڈ یا لیبیڈو کو کنٹرول کرتی ہے، اور سپر ایگو جو ہے وہ ایگو کو بھی ریسٹرین کرتی ہے. یہ جو دو حقائق ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دقت نظر اور دقت مشاہدہ جو ہے، ایکوٹی آف ویژن اینڈ آبزرویشن، وہ اس کی بڑی دلالت کرتی ہیں اس اعتبار سے. لیکن یہ لطیفہ نفس یہ بھی واضح ہو گیا حیوانی جبلتیں، لطیفہ روح یہ بھی واضح ہو گیا ونفخت فیہ من روحی، لیکن قلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی آخری یا حتمی رائے میں خود ابھی قائم نہیں کر پایا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مضمون پر اور کسی ایک مفہوم پر انشراح عطا کر دے تو میں اس وقت پھر عرض کروں گا. لیکن یہاں میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک مصرعہ جو بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا، قلب کی یہ حقیقت جو ہے بڑی گہرائی کی حامل ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے. وہ جو ایک خاص زبان ہے ایک ہمارے اس جس کو ہم کہتے ہیں جانگلی علاقہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، یہ دل جو ہے دریاؤں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی گہرے، اس کی ایک حقیقت جو ہے اس کی گہرائیوں کو آدمی ناپ نہیں سکتا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، ان دلوں کی حقیقتوں کو جاننا آسان نہیں ہے، کون جان سکتا ہے. تو اصل شے یہ قلب ہے، میلان قلب. بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے، مولانا محمد منظور نعمانی مدہ ذلہ، انہوں نے ایک جگہ ایک خاص بحث تھی، اس بحث کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا تھا. اصل تبدیلی دل کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلائل فراہم کر دیتا. آپ کے دل کا رجحان ایک طرف ہو گیا، اصل فیصلہ کن شے یہ ہے. اب دماغ تو جیسے آپ نے فیس دی کسی وکیل کو، اگر مدعی چلا گیا مقدمے میں تو وکیل جو ہے اس کے حق میں دلائل کے انبار لگا دے گا. اگر کہیں مدعا علیہ نے اسے انگیج کر لیا ہوتا تو وہی وکیل ہے جو قانون میں سے اس کے لیے گنجائشیں نکالتا اور دلائل کے انبار لگا دیتا. اسے تو جدھر سے فیس ملے گی اس نے اس کے مقدمے کو پیش کر دینا ہے، اس کے لیے دلائل اور قانونی جو بھی گنجائشیں ہیں وہ نکال کر رکھ دینی. تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، اصل تبدیلی انسان کے دل کی ہوتی ہے. یہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ دل ہے در حقیقت منبع ارادہ. انسان میں اس کا میلان جو معین ہوتا ہے، ارادہ جو کرتا ہے، یعنی من سے مراد کیا ہے. اب دیکھیے عجیب باتیں میں سے یہ کہ یہ من اور ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی لفظ من آیا، یہ عربی کا من ہے، لیکن وہ دوسرا من جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ جو من ہے در حقیقت، یہاں جو من آیا، من زکاہ کون ہے، وہ کون سی حقیقت ہے انسان کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اما شاکرم اما کفورا، میں نفس کے بتائے ہوئے، نفس امارہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں یا وہ روح ملکوتی روح ربانی جدھر مجھے لے جانا چاہتی ادھر جاؤں، یہ فیصلہ کرنے والا ہے کون. اور اس کے بعد اس کا جواب جو آیا وہ صرف ایک آیا، علمت نفس ما احضرت. اور اس کے بعد ایک مضمون شروع ہو گیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عصعص والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. یہ مضمون جو ہے سورہ تکویر کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کا سورہ تکویر کے پہلے حصے سے، اگرچہ خفی ربط ہے وہ میں وہاں بیان کر چکا. وہی معاملہ یہاں ہے، آٹھ آیات قسموں پر مشتمل، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہاں تک کہ ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. اب مقسم علیہ، کیونکہ میں یہ کل بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک مقسم علیہ یہی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. زمخشری کی رائے جو مولانا اصلاحی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ جمہور کی رائے کہ یہی مقسم علیہ ہے جس پر قسمیں کھائی گئی. اب اس کے فوراً بعد جو مضمون آ رہا ہے، بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں، اقوام بائدہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے، عرب کی وہ قومیں کہ جو ختم ہو گئیں، جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح. اب اقوام بائدہ میں سے ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے پانچ آیات میں. اب اس کا بظاہر جو ہے پہلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک گہرا، ایک لطیف ربط ہے. اور وہ ربط کیا ہے؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو آفاق ہے، آفاق میں بھی ہمیں تضادات نظر آتے ہیں، بلندی ہے تو پستی بھی ہے، روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے. اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی تضاد ہے، داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں، نفس امارہ بھی ہے اور روح ربانی جو نفس لوامہ ہے وہ بھی ہے. اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر بھی صورت ہے، اجتماعی اور قومی سطح پر، معاشرتی سطح پر داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں. وہ داعی بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ داعی بھی ہیں جو شر کی طرف بلانے والے ہیں. یہاں ایک بہت بڑے داعی خیر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک بہت بڑا داعی شر یعنی قوم سمود کا جو سردار تھا قرار ابن صالح، اس کا تذکرہ کیا گیا. ان کے تابع ہو جائیں گے یعنی حضرت صالح کے ساتھ ان کے ساتھی اہل ایمان، اور قدار ابن سالف کے ساتھ اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار اور تھے جن کا وہ چیف تھا، یہ گویا کہ شر کی طرف کھینچنے والے ہیں اس قوم کو، اس معاشرے کو، اور حضرت صالح اور وہ اہل ایمان جو ہیں وہ خیر کی طرف بلا رہے ہیں. تو جیسے تضادات آفاق میں ہیں، جیسے ایک تضاد کا مظہر جو ہے نفس انسانی کے اندر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار مولہ بھی، اس کا ایک مظہر ہمارے اندر ہے، ہم خود محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی کشمکش ہماری اپنی شخصیت کی یہ جو جولان گاہ ہے اس کے اندر موجود ہے، میدان ہے، اس میں یہ تقابل اور مقابلہ ہر وقت جاری ہے. اسی طرح معاشرتی سطح پر ایک وہ ہے جو خیر کی طرف بلانے والے اور ایک وہ ہے جو شر کی طرف بلانے والے. لہذا خیر کی طرف بلانے والے بچائے گئے، جیسے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا اگرچہ ظہور ہوگا آخرت میں، لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ اس دنیا میں اجتماعی طور پر بدی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کی تباہی و بربادی اس دنیا میں ہوتی رہی ہے، جس کی ایک مثال قوم سمود کی ہلاکت ہے. اور جو ان کی طرف خیر کی طرف بلانے والے تھے حضرت صالح اور حضرت صالح کے جو متبعین تھے اہل ایمان، وہ بچا لیے گئے. تو قد افلاح کی ایک مثال دنیا میں کہ عذاب الہی سے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے دنیا میں، اور وہ قوم سمود اپنے وہ سب سے بڑے سردار قدار ابن سالف کی سرکردگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی. یہ گویا کہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر خیر و شر کی وہ کشمکش جو نفس انسانی کے اندر بھی موجود ہے معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے. یہ ہے ان کا ایک ربط جو بہت لطیف ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ جان لیجئے جہاں ہم تلاش نہ کر پائیں وہ ہمارے فہم کا قصور ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں بے ربط نہیں ہے معاملہ. ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے، یا ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے، بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے، حقیقت میں بے ربطی نہیں ہوتی، ایک ربط محکم جو ہے موجود ہوتا ہے. البتہ یہ کہ ہمارے فہم کی کمی، اس کا قصور، یا ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں اعتراف کرنا چاہیے، یہی صحیح روش ہے. جو بات ابھی پورے طور پر نہ کھلی ہو نہ واضح ہوئی ہو اسے اللہ کے حوالے کیا جائے، تفیض الامر ان اللہ، باقی یہ کہ مان لیا جائے کہ ابھی یہ بات کچھ سمجھی نہیں، کھلی نہیں. لیکن کسی درجے میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک بے ربط کلام مان لیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ الفجر میں قوم سمود کا بھی ذکر تھا، قوم عاد کا بھی ذکر تھا، آل فرعون کا بھی ذکر تھا، اور سورۃ الفجر میں اسی طریقے سے اور سورتوں میں، یہاں صرف سمود کو کیوں لیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو اقوام بائدہ ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم سمود کے کا انتخاب جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کو جان لیجئے کہ جو عرب کی اقوام بائدہ ہیں ان میں جو سب سے قریب تھی مکے والوں کے، یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اور اصل مخاطب جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ام القرا و من حولہا، مکے کے رہنے والے اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، یہ لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے. چنانچہ 10 برس تک تو حضور نے وہی دعوت دیے، بلکہ 13 برس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، 12 برس، وہ تو پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو پھر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے پورے عرب میں وسیع ہوا ہے، ورنہ اصل تو مخاطب جو تھے وہ یہی. ان کے قافلے جاتے رہتے تھے شام کی طرف، اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں جو انہوں نے چٹانیں کھود کھود کر تراش کر جو اپنے محل بنائے تھے وہ ان کے عام مشاہدے میں آتے تھے، جاتے آتے گزرتے تھے. پھر یہ کہ ان کا جو سردار تھا ابھی جو میں نے عرض کیا ہے قدار ابن سالف، اس کا ان کے ہاں بڑا تذکرہ تھا، ایک سرکش انسان کی حیثیت سے ان کے شعراء کوٹ کرتے تھے کہ ایک بڑا متمردد اور سرکش انسان جو ہے گزرا ہے. بلکہ قوم عاد کا بھی ایک سرکش سردار جو تھا قیل ابن عمر، تو قیل ابن عمر جو عاد کا تھا سردار اور سرکش ترین، جیسے ابو جہل یہ قریش کا سرکش ترین انسان تھا، اس لیے کہ حضور نے غزوہ بدر میں جب یہ مارا گیا ہے تو حضور اس کی لاش پر آئے ہیں اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم مبارک بھی رکھا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ھذا فرعون ھذہ الامۃ، اس امت کا فرعون یہ ہے، یہ ابو جہل. تو جو ابو جہل کا مقام تھا اہل مکہ میں وہی سمود کی قوم میں جو ہے قدار ابن سالف کا تھا، اور وہی آج کی قوم میں قیل ابن عمر کا تھا. اور ان دونوں کا عربی اشعار میں خطبات میں تذکرہ ہوتا تھا متمرد اور سرکش لوگوں کے اعتبار سے. چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ خنسل عرب کی بہت مشہور شاعرہ ہیں، اور یہ ان شعراء میں سے ہے کہ جو ایام جاہلیت میں جن کا بڑا شہرہ اور ڈنکا تھا، پھر وہ ایمان بھی لے آئے، جیسے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت خنسہ، یہ بڑی چوٹی کی شاعرہ تھیں، پھر یہ ایمان لائی ہیں، حضرت خنسہ ہیں اب یہ، اور یہی ہے کہ جنہوں نے چار بیٹے جو ہیں جنگ میں بھیجے ہیں، اور ہر ایک کی شہادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. خنس العرب یہ شعراء میں چوٹی کی شاعرہ بھی ہیں، اور ان سے بڑے بڑے شعراء اصلاح لیتے تھے. ان کا بڑا پیارا شعر ہے، کسی سرکش اور متمرد انسان کے بارے میں وہ کہتی ہیں، وَلَاقَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمٌ كَمَا مِن قَبْلِ لَمْ يَخْلُطْ قِدَارٌ، کہ اس شخص کو بھی ویسا ہی ایک دن اس پر بھی آیا، ایسی ہی ہلاکت والا دن اس شخص پر بھی جس کا ذکر کر رہی ہیں، اس پر بھی آیا جیسے کہ قدار پر اس سے پہلے وقت آیا تھا ہلاکت کا. وہ بھی بڑا سرکش تھا، قدار ابن سالف، جو سردار تھا قوم سمود کا. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں صرف قوم سمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ قریب ترین تھی، اقوام بائدہ میں سب سے پچھلی یہی ہے. قوم نوح اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی، قوم عاد اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی. ان تینوں جو اقوام بائدہ ہیں عرب کی، ان میں سے سب سے زیادہ جو قریب تھی ماضی میں وہ یہی قوم سمود، اور اس کا جو سرکش انسان تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، قدار ابن سالف، اس کے لیے یہ شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا. اب اس کے بعد یہ مضمون بہت سادہ ہے. فرمایا کذبت سمود بے تغواہا، تکذیب کی، جھٹلائی قوم سمود نے. اور کیوں جھٹلایا قوم سمود نے؟ کیوں تکذیب کی؟ بے تغواہا، یہ با سبب یہ ہے، اپنی طغیانی کے سبب سے، اپنی سرکشی کے سبب سے. اصل میں تو طغیان اور سرکشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، پھر جو وہ شر کی طرف لبیک کہتا ہے تو اصل میں تو اس کے اپنے نفس کی طغیانی اور سرکشی ہے، وہی نفس جس کو فجور سے تعبیر کیا گیا، الہمہا فجورہا. تو قوم سمود کے اندر بھی بحیثیت مجموعی وہ سرکشی اور طغیانی پیدا ہو چکی تھی، لہذا اس نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح کو جھٹلایا، ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، ان کو جو اللہ نے صریح معجزہ عطا کیا، پھر اس معجزے کی بھی توہین کی، جیسے کہ آگے آ جائے گا. کذبت سمود بے تغواہا، یہ گویا کہ اجتماعی سطح پر قد خاب من دساہا، یہ اس کی مثال ہے. اذ انبعث اشقاہا، انبعث، انبعاث باب افعال، انفعال ہے. بعث کہتے ہیں کسی کو اٹھانا، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے. باعث بعد الموت بھی کہتے ہیں، موت کے بعد اٹھ کھڑے ہونا، یہ باعث بعد الموت، ریزرکشن. لیکن انبعاث کے معنی ہے خود کھڑے ہو جانا، یہ ایک سرکشی کی تصویر اس لفظ کے اندر موجود ہے، کھڑے ہو جانا، کمر کس لینا کسی کام کے لیے. اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، جو معجزہ دیا گیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو، بلکہ ان کے ذریعے سے یوں کہیے کہ جو قوم سمود کو معجزہ دیا گیا، اس کے حوالے سے یہ انبعاث کا لفظ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، کہ کمر کس کے کھڑا ہو جانا، ہمت کر کے ایک دفعہ کھڑے ہو جانا. اذن باس اشقاہا، یہ میں بیان کر چکا ہوں، اشقاہا ان میں جو سب سے زیادہ شقی تھا، جیسے کہ قریش کا شقی ابو جہل، اسی طرح ان کا شقی یہ قدار ابن سالف، وہ کھڑا ہو گیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، خبردار اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پینے کی باری سے. اب یہاں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کے لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اور اس دور میں بھی جو ہمارے یہاں ایک رجحان ہے ریشنلزم اور اقلیت پرستی کہہ لیجئے یا اقلیت گزیدگی، اس کا ایک مظہر جو ہے کہ معجزات کا انکار. سر سید مرحوم سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد مختلف جو ہمارے ہاں اور مفکرین اٹھے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لیے کچھ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو ان میں بھی کم و بیش وہ فکر جو ہے، جدید ریشنلزم جو ہے، اس کے اثرات پہنچے ہیں. اور وہ ہے انکار معجزہ، کسی طریقے سے معجزے کی کوئی فزیکل توجیہ کی جائے. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹ گیا، قرآن کہتا ہے فانفلق، پھٹ گیا. فکان کل فرق کا طود العظیم، اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. لیکن جدید تعبیر کیا کی جائے گی کہ یہ مد و جزر کا معاملہ تھا، جب سمندر جزر پر تھا، ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، جب فرعون آیا ہے تو وہ پھر اب مد پر آ گیا ہے، تو وہ غرق ہو گئی قوم. یہ ایک ہے در حقیقت رجحان، کہ ان معجزات کی بھی توجیہ جو ہے خالص فزیکل اور سائنٹیفک کرنے کی کوشش کی جائے. جب سے وہ سائنس آئی ہمارے ملک میں, وہ سائنس جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا ابتدائی دور تھا نیوٹونین فزکس, اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو آئنسٹائن کا دور ہے. سائنس کے اور فزکس کے پریمسز تبدیل ہو چکے ہیں, لیکن وہ نیوٹونین فزکس کا دور تھا کہ قوانین فطرت قطعی ہیں, اٹل ہیں, ان بریکیبل, قانون قدرت ٹوٹ نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ پانی پھٹ جائے اور کھڑا ہو جائے؟ تو یہ در حقیقت اس سائنٹیفک ریشنلزم کا مظہر ہے جس کا سب سے بڑا مظہر تو ہے سر سید احمد مرحوم, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, لیکن یہ کہ کم و بیش یہ چیز اور بہت سے مفسرین کے ہاں بھی در آئی ہے. انہوں نے ناطق اللہ کے بارے میں اس بات کا سہارا لیا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے, یہ روایات تو موجود ہیں لیکن زیادہ تر وہ اسرائیلی روایات ہیں, لیکن چونکہ اسرائیلی روایات ہیں انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں, اس کے معجزہ ہونے کے پہلو کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے. آج کی تفسیروں میں میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کے ہاں بھی یہ رنگ آپ کو نظر آئے ان سب کو اس کے تابع رکھیے کہ اصل رجحان کیا ہے, معجزے کا انکار یا حتی الامکان کوئی ایسی توجیہ کہ جو سائنٹیفک قوانین طبی کے ماتحت ہو کر اس کی کوئی توجیہ ہو جائے. اس کو قرار دیا گیا بس صرف ایک نشانی تھی جو معین کر دی گئی کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے, اور دیکھنا اگر تم نے اسے گدن پہنچایا تو پھر یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یعنی گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی سی اونٹنی تھی بس اس کو نامزد کر دیا, یہ اونٹنی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, دیکھو اگر تم نے اس کو گدن پہنچایا تو تم پر عذاب آ جائے گا. حالانکہ اس میں تو کوئی معجزے والی بات ہے ہی نہیں. جو روایات ہیں اور وہ احادیث موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیلی روایات میں سے بھی جو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہوں, جو اس کے اجمال میں فٹ بیٹھ جاتی ہوں, جن سے قرآن کی کسی بات کی نفی نہ ہوتی ہو, وہ اسرائیلی روایات قابل قبول ہیں. وہ روایات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر اپنا تقاضا شدید کر دیا کہ اگر تم رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ, کوئی نشانی ہونی چاہیے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی قوم ثمود کی, ان کے بڑے بڑے سردار ہوں گے اور حضرت صالح کی علیہ الصلوۃ والسلام, تو جب یہ بات انہوں نے کہی کہ معجزہ دکھاؤ, حضرت صالح نے فرمایا کہ کیا معجزہ چاہیے بتاؤ. ان کا کہ یہ جو سامنے کی چٹان ہے اس سے ابھی ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو اور وہ فوراً بچہ دے. انہوں نے دعا کی, پروردگار یہ بدبخت تلے ہوئے ہیں تو انہیں یہ معجزہ دکھا دے. اسی وقت ان کی نگاہوں کے سامنے اس چٹان وہ چٹان شک ہوئی, اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی اور اس اونٹنی نے پھر اسی وقت جو ہے بچہ دیا. یہ ان کے مطالبے پر ایک معجزہ تھا جو دکھایا گیا. یہ وجہ ہے کہ اسے کہا ناقت اللہ, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی, ورنہ یہ کہ کوئی اونٹنی بھی جو ہو اس کو کیسے ناقت اللہ کہہ دیا جائے گا؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا روح اللہ کیوں کہا گیا, کلمہ کم من ہو کیوں کہا گیا؟ ویسے تو ہر مخلوق جو ہے اللہ کا ایک کلمہ ہے, کلمہ کن کا مظہر ہے, اس لیے کہا گیا کہ ان کی ولادت معجزانہ طریق پر ہوئی ہے. باپ کا جو حصہ ہوتا ہے انسانی ولادت میں وہ وہاں نہیں ہے, وہاں پر ایک اضافی کلمہ کن ہے کہ جس نے اس خلا کو پر کیا ہے, لہذا وہ روح اللہ ہے, اللہ کی روح. حالانکہ تمام ارواح جو ہے میری روح بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, ونفخت فیہ من روحی, لہذا ایک خاص جو معاملہ ہے روح اللہ کلمتی من, اللہ کا ایک خاص کلمہ. تو یہ خصوصیت ہے معجزے کے ساتھ, جیسے ان کی پیدائش معجزانہ ایسے ہی اس اونٹنی کا وجود میں آنا معجزے کے طور پر ہوا ہے. یہ عام جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے اس سے یہ اونٹنی وجود میں نہیں آئی تھی, تو یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے وہ تفصیل کے جو ان اسرائیلی روایات میں آئی ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. لیکن جدید جو ایک انداز ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا, انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, نظر انداز کرنے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ یہ بات جان لیجئے کہ جب معجزہ ان کے مطالبے پر ان کے نگاہوں کے سامنے خرق عادت ظاہر ہوا ہے تو اب ان کے اندر ایک دہشت پیدا ہو گئی تھی, اور اب جب کہا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھو اب اس اونٹنی کو اگر کسی نے گدن پہنچایا یہ ناقت اللہ ہے, خبردار, اب اس کی طرف کوئی ارادہ نہ کرنا کسی برائی کا, اور ایک دن یہ پانی پیے گی, اور ایسی اونٹنی تھی وہ کہ اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی, اور ایک دن تمہارے باقی جو جانور ہیں حیوانات وہ پانی پئیں گے. کافی دنوں تک وہ برداشت کرتے رہے. کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ وہ تو بالکل خرط عادت کے طور پر ان کے نگاہوں کے سامنے سموچی برآمد ہوئی تھی ایک چٹان میں سے. کتنی سختی ان پر بیتی ہوگی، کتنا ان کے دباؤ میں آئے ہوں گے اعصاب کہ یہ چرتی ترتی ہے، اس کو کہیں نہ روکنا، جہاں چاہے چرے پھرے. اور پانی ایک دن صرف یہی پانی پیے گی، سقیاہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کی جو باری ہے پانی پینے کی اس میں کوئی خلل نہ ڈالنا. اگر تم نے خلل ڈالا اور اگر اس کو کوئی گزن پہنچایا تو پھر عذاب تم پر آ جائے. یہ دھمکی کیوں مؤثر ہو رہی ہے؟ اس لیے تو ہو رہی ہے کہ خود وہ ایک زندہ موجودہ تھا ان کے سامنے، کہ ان کے مطالبے کے مطابق. اور یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں کہ جب تک ابھی نوع انسانی عقلی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، اس قسم کے خرق عادت معجزات دکھائے گئے. جب نوع انسانی شعور اور عقل کی بلوغت کو پہنچ گئی، اب بند کر دیے گئے. اس لیے کہ اب عقل سے سوچو، اب یہ معجزہ ہے قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا دباؤ رہا ہے کہ دکھائیں ہمیں معجزہ، لیکن قرآن بار بار کہتا ہے نہیں دکھایا جائے گا. اور اس ضمن میں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آئی ہے، وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ ہم ایسی خرق عادت نشانیاں دکھائیں، مگر اس بات نے کہ پہلوں نے بھی تو جھٹلایا. ثبوت کون سے ایمان لے آئے ناقۃ اللہ کو دیکھ کر؟ ان کے مطالبے کے مطابق دکھا دیا گیا انہیں معجزہ، پھر بھی ایمان نہیں لائے، حالات تو ہو کر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزے دے دیے گئے، نو نشانیاں، تسع آیات بینات، ابتدان دو عصا اور ید بیضہ، لیکن کون سا ایمان لے آیا فرعون یا اس کی قوم؟ ہلاک ہونے والے تو ہلاک ہو کر رہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو حصی معجزات جو آخری ہو سکتے ہیں وہ دے دیے گئے. اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ مردہ سے کہیں، لاش سے، قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جائے، جان پڑ جائے دوبارہ، یا پرندہ بنائے مٹی کا اور اس میں پھونک مارے اور اڑنے لگے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ خلق حیات اور احیاء موتا. لیکن یہود نے نہیں مانا. تو پہلے کون سے لوگ ایمان لے آئے کہ ہم انہیں معجزے اب دکھائیں؟ وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. اور خاص طور پر اب دیکھیے ان معجزات میں کس قدر نمایاں طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، وآتینا ثمودا ناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے سمود کو وہ اونٹنی عطا کی تھی ان کی آنکھوں کو کھول دینے والی. اب یہ آنکھوں کا کھول دینا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر کہ اس طرح کا خرق عادت معجزہ ہو اور اس طریقے سے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک اونٹنی برآمد ہو چٹان سے. تو وہ جو تفاصیل آئی ہیں جو اسرائیلی روایات میں، وہ یقیناً فٹ بیٹھتی ہیں، ان میں کامل توافق ہے قرآن حکیم کے بیان سے. وآتینا ثمودا ناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، انہوں نے، ثمود نے، قوم نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے آیات مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے. تو یہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیے، تب سمجھ میں آئے گا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہہ دیا تھا ان سے، وان کر دیا تھا اللہ کے رسول نے انہیں، دیکھو خبردار، ہاتھ مت لگانا کسی برے ارادے سے. ولا تمسوها بسوء، ایک جگہ آیا ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا کسی برے ارادے سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خاص اللہ کی اونٹنی، یہ ایک معجزے کے طور پر تمہیں دی گئی ہے. لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر بڑی سختی آ گئی، اب ایک دن ان کے جانور پیاسے، وہی اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی، سقیاہا اسی کی باری تھی، ان کے کھیتوں میں جہاں چاہے چرے، ان کی فصلوں کو جہاں چاہے برباد کرے. ہوتے ہوتے ان کے اعصاب جو ہے ان پر اتنا تناؤ ہو گیا کہ بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد انسان جو ہے وہ، انہوں نے پھر جا کر اس سے دہائی دی قدار ابن ثالث سے کہ تم اتنے بڑے سردار ہو، تم ثالث سے ڈر گئے اور اس کی جو دھمکی ہے اس سے اتنے متاثر ہو گئے، دیکھتے نہیں ہم پر کیا بیت رہا ہے. تو ہمت کر کے وہ کھڑا ہو ہی گیا کہ اب سے ہر کے بعد آباد، اب تو یہ کڑوا گھونٹ کر لینا ہے. اذم باسا اشقاہا، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے جو سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو کہہ دیا ان سے اللہ کے رسول نے، حضرت صالح نے علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھنا خبردار، ہاتھ مت لگانا کسی برے ارادے سے اللہ کی اونٹنی کو، اور نہ ہی کوئی خلل ڈالنا اس کے پانی پینے کی باری میں. فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، اس کی دھمکی کو اگنور کیا، ان کی طرف سے جو وعید آ گئی تھی اس کو نظر انداز کیا. فعقروہا، اور پھر انہوں نے اس قدار ابن سالف کی سرکردگی میں اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا. عقل کا لفظ آتا ہے اونٹوں کے لیے کہ پہلے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہیں، کوچے کاٹ دینا جو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں ذبح کیا جاتا ہے. جیسے نہر آتا ہے اونٹ کے لیے کہ کھڑا کر کے اونٹ کو اس کے یہاں یہ جو جگہ ہے جہاں پہ کہ یہ ہڈی جو ہے ہسلی کی درمیان میں گڑھا پڑ جاتا ہے، اس گڑھا میں برچھی مارتے ہیں، یہی سے وہ ان کی وہ حبل الورید جو ہے گزر رہی ہے اس جانور کی، تو خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے. خون جب اتنا بہ جاتا ہے کہ پھر وہ مزمل ہو کر گر جاتا ہے تو اس کا پہلو گویا کہ زمین پر ٹک جائے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ نہر کا. اور عقل کہتے ہیں اس کی ٹانگوں کو کاٹ دینا، اس کے بعد وہ پڑا رہتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اسے ہلاک کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اب یہ دمدمہ، یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اس وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں خاص کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کا پے بپے ہونا. جیسے مسلسل، اب یہ جس طریقے سے مسلسل مزبزب، اسی طریقے سے سلسلۃ الجرس، گھنٹی بج رہی ہے، گھنٹی کی مسلسل آواز آتی ہے، اس میں کچھ ہلکی ہوتی ہے پھر تیز ہوتی ہے، یہ ہے سلسلۃ الجرس. تو دم دما یہ ہے کہ ایک عذاب جو ان پر آیا، فدم دما علیہم ربہم، وہ پے بپے آیا. یہ ہماری زبان میں بھی دمادم اور دھمادم، یہ الفاظ جو ہیں در حقیقت یہیں سے، یہ جو ہمارے ہاں وہ ملنگوں کی زبان میں دمادم مشتل اندر، در حقیقت اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ یہی ہے، دم دما، کوئی شے پے بپے. اسی طریقے سے اونٹنی جو ہے اگر اس پر چربی کی تہیں چڑھتی چلی جائیں، پے بپے موٹی ہو رہی ہو، تو اسے بھی کہتے ہیں ناقتم مدم دمتن، کہ اس پر تو دن بدن جو ہے چربی کی تہیں جو ہے چڑھتی چلی جا رہی ہے، پے بپے. دم دم علیہم ربہم بذنبہم، ان کا رب ان پر اس نے اس کے عذاب کے کوڑے برسا دیے، جیسے کہ سورۃ الفجر میں تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، برسائے کوڑے تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے. فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر برابر کر دیا ان کو. اب دیکھیے یہ فسواہا بھی اس ایک لفظ تصویر نے کتنے معنی پیدا کیے ہیں. برابر کر دیا، جب سب مر گئے کھیت رہے پڑے ہوئے. جب انسان زندہ ہوتا ہے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی فرق ہے تفاوت ہے. لیکن آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک نظم بھی یاد آئی ہے جو شاید ایف اے کے زمانے میں پڑھی تھی، انگریزی کی نظم، ڈیتھ دی لیولر، وہ موت جو سب کو برابر کر دیتی ہے، اونچ نیچ ختم. چاہے کوئی بڑے کر و فر کے ساتھ رہتا تھا محل کے اندر، وہ بھی مٹی میں دفن ہو گیا. اور چاہے کوئی بےچارا بوریا نشین تھا یا کوئی جھگی نشین تھا کہیں کسی کٹیا میں، برابر ہو گیا. موت جو ہے وہ برابر کر دیتی. وہ لفظ مجھے یاد آیا، فسواہا، برابر کر دیا ان کو، گویا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، برابر پڑے ہوئے تھے زمین پر. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوا، یا اندیشہ نہیں ہوتا فعل مضارع ہے، اس کے انجام کا. یعنی دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے کہ بڑے سے بڑا صاحب اختیار انسان بھی کوئی قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہا عرض کی ہے، فرعون، جو کہ ایک طرف مدعی ہے انا ربکم الاعلی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب اس نے چاہا کہ اب میں اقدام کروں، انہیں قتل کر دوں، تو اپنے درباریوں کے سامنے رکھا، ضروری اقتل موسیٰ، اب مجھے اجازت دو، پرمٹ می ٹو کل اینڈ مرڈر موسیٰ. آخر ہر کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے درباریوں میں سے بعض ایسے ہیں جو موسیٰ سے متاثر ہو چکے، یا ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ ہے، اگر میں نے کوئی قدم اٹھا دیا پتہ نہیں ان کا رد عمل کیا ہو، ہمارے اپنے اندر اختلاف پیدا ہو جائے. وہی بات جس کی وجہ سے قریش جو ہے کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف، یا ابو طالب بنو ہاشم کے سردار ہیں اور وہ ان کی پشت پر ہیں، اگر ہم نے قتل کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جو ٹرائبل وار ہے وہ شروع ہو جائے گی، یعنی ہمارے اپنے قبیلے کے اندر جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی. اینڈ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگس اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ. ہماری جو بھی قوت اس وقت ہے، جو دبدبا ہے ہمارا پورے عرب میں، وہ تو ہمارے اتحاد کی وجہ سے. اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو ہماری تذہبہ ری حکم، جیسے کہا گیا قرآن مجید، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. تو بڑی سے بڑی مقتدر ہستی بھی سوچتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ قدم میں اٹھاؤں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو منفی اثرات تو نہیں ہوں گے. اللہ وہ ہستی مقتدر مطلقہ ہے، اس کا اقتدار مطلق، العزیز القوی القدیر، اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں اتنی بڑی قوم کو ہلاک کر دوں تو کوئی مجھ سے بات پرس کرنے والا ہو، کوئی مجھ سے کوئی جواب طلبی کرے یہ کیا کیا. بلکہ اس میں مولانا اشراحی صاحب نے حوالہ دیا ہے، غالباً مولانا فراہی کے کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہاں تورات کی جو اندر جو ایک خرابی آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تورات جو اس وقت ہے یہ بھی مانتے ہیں، یہ لوگ یہودی اس کو تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ نبوکدنضر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہوئی، پھر وہ یادداشتوں سے 150 برس کے بعد لکھی گئی. تو جب وہ دوبارہ لکھی گئی ہے تو اس میں وہ ہیومن جو بھی نالج تھا اس کی ڈسکریپنسیز جو تھی وہ اس کے اندر کریپ ان کر گئی، اس کے اندر گھس گئی. انسانی ذہن کی جو نارسائی ہے وہ چاہے ان کا ارادہ ہو نہ ہو، ایک غیر ارادی طور پر بھی انسانی ذہن کی نارسائی اس تورات میں داخل ہو گئی کہ جو تورات پھر انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے مرتب کی ہے. جب یروشلم دوبارہ آباد ہوا ہے اور کیپٹیویٹی سے یہ لوگ جو کیپٹیویٹی آف بیبیلونیا اس سے رہائی پا کر واپس آئے، تو اسی میں تصور یہ بھی ہے دیا گیا ہے تورات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کو ہلاک کیا اور اس کے بعد اسے افسوس ہوا یہ میں نے کیا کیا، اور اس نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، انسان بنایا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ فساد اور فتنے سے بھر گئی ہے تو اسے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیوں بنایا. تو یہ جو تاثر ہے یہ در حقیقت انسان کا جو بڑے سے بڑا تصور ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں، اس میں بھی یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فکر، کچھ نہ کچھ اندیشہ، میں اور اندیشہ آئے دور و دراز، کوئی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، کوئی اپنی غلطی کا احساس، غلط کردم پریشانی کو جائی، دل من تنگ شد از جمع اسباب، غلط کردم پریشانی کو جائی. بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے، میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اسباب کو جمع کرنے سے، میں نے بہت سے اسباب جمع کر لیے، اب گویا کہ میرا وجود ان اسباب کا مقید ہو گیا ہے. تو میری وہ طبیعت کی جولانی اور میری جو روحانی آزادی تھی وہ گویا کہ ان اسباب کے اندر پھنس کر مقید ہو کر رہ گئی ہے. تو میں نے غلط کیا، دل من تنگ شد از جمع اسباب، غلط کردم پریشانی کو جائی، یہ غلطی کی میں نے، اے پریشانی کہاں ہے تو. جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان پریشان ہوتا تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب کثرت ہو اور اسباب سب جمع ہیں اور محتاط ہے تو پھر اس میں غفلت آتی ہے اور اس کے اندر انسان جو ہے اس کے اوپر ایک غفلت کا پردہ جو ہے طاری ہو جاتا ہے. تو دل من تنگ شد از جمع اسباب، غلط کردم پریشانی کو جائی. اسی طریقے سے یہ تصور جو ہے اللہ کے بارے میں تورات میں، اللہ پچھتایا، اللہ نے سوچا میں نے غلط کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اس سے بہت بلند ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ولا يخاف عقباها. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.